وعلى عباده الذين خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الصاد قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين برادران الدين آپ کو اخباری اشتہار کے ذریعے معلوم ہو چکا ہوگا کہ میری اس وقت گفتگو کا موضوع ہے کہ انسانیت کا اصل دشمن کون ہے. یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے لیکن آج کے جو عالمی حالات ہیں اس کی گتھی کو سلجھانے کے لیے کلید بھی یہی ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے ہر مسلمان کے علم میں ہے بلکہ اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ ان کے بھی علم میں ہے کہ انسانیت کا ازلی دشمن ابدی دشمن سب سے بڑا دشمن ابلیس لعین ہے. وہ جنات میں سے ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. قرآن مجید میں فرمایا انہ یراکم ہو و قبیل ہوں من حیث لا ترونہم. اے مسلمانوں تم پر یہ ابلیس لعین جو ہے اور اس کے جو ذریت ہے وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. وہ جنات میں سے تھا اور سب کو معلوم ہے کہ بج اللہ تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق کے بعد خلافت ارضی انہیں عطا کر دی اور فرشتوں کو حکم دیا ان کے سامنے سجدہ کرنے کا. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون الا ابلیس. فرشتوں نے تو سب کے سب نے سجدہ کیا جھک گئے سوائے ابلیس کے, وہ اکڑ گیا, اس نے بغاوت پر کمر کسی. یہ واقعہ قرآن مجید میں ذرا اس کی اہمیت کا اندازہ کریں, سات مقامات پہ آیا. سورہ بقرہ میں ہے چوتھا رکوع, سورہ آراف میں دوسرا رکوع, پھر سورہ ہجر میں, پھر سورہ بنی اسرائیل میں, پھر سورہ کہف میں, پھر سورہ طہ میں, پھر سورہ صاد میں. یعنی چھ سورتیں تو مکی ہیں, آراف ہجر بنی اسرائیل کہف طہ اور صاد اور ایک پھر مدنی سورت سورہ بقرہ, سات جگہ پر واقع ہے. اور ان میں سے تین یا چار مقامات پر ابلیس نے جب انکار کیا اللہ کے حکم کو ماننے سے تو ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا بڑے چیلنجنگ انداز میں کہ میں اس آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. میں یہاں آپ کو صرف دو حوالے دے رہا ہوں. سورہ آراف کی آیات 16 اور 17 ہیں. قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ابلیس لعین نے یہ کہا کہ اے اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، تو اب میں بھی تیرے اس آدم اور اس کی ذریت کے گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچے لگا کر بیٹھوں گا اور پھر میں ان پر حملہ کروں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور تو دیکھ لے گا کہ آدم کی نسل، بنی آدم، ان کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہے. یہ سورہ آراف. اور سورہ سواد جس کی آیات میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس میں تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا میں ایسا کروں گا. تعالیٰ فرمایا عزت کا، تو اس نے کہا شیطان لعین نے کہ اے پروردگار تیرے جلال کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں آدم کی نسل کو پوری کی پوری کو گمراہ کر کے رہوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، ہاں ان میں سے وہی بچیں گے جنہیں تو اپنا خاص بنا لے، اپنا خاص بندہ بنا لے، وہ تو بچ جائیں گے، باقی نسل آدم پوری کی پوری. لأغوینہم اجمعین فبعزتک، اے رب تیرے جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں. تو پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھی، نسل آدم کا، بنی نوع انسان کا ازلی دشمن، اور اللہ سے اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے، قال فانزلنی الی یوم یبعثون، اس جن کی عمر جو ہے اب اتنی ہے، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، بلکہ یوم البعث تک اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی. اچھا دیکھ لو، تم اپنا سے زور لگا لو، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو تیری پیروی کریں گے اسے تجھ سمیت جہنم میں جھونک دوں گا. یہ معاملہ جو ہے ہمارے دین کے فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو 7 مرتبہ قرآن دیا ہے. اچھا یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، ابلیس کی اس دشمنی کا اصل سبب کیا ہے؟ دو لفظ ذہن میں جوڑ لیجئے، تکبر اور حسد. میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، ایک جگہ اس نے یہ بھی کہا ہے، اس کے قول نقل ہوا قرآن میں کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، گارے سے، تو آگ آلہ ہے جو اوپر کو جاتی ہے، اٹھتی ہے، حرارت ہے اس میں، گارا کیا شے ہے، زمین میں پڑا ہوا ہے. انا خیر منہ خلقتہ من نار و خلقتہ من تین، یہ اس کا تکبر تھا، اسی لیے قرآن میں کئی جگہ آیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، استکبار کیا. اور حسد، جل مرا اس آگ میں کہ یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں جن ہونے کے باوجود اتنا نیک، اتنا طاعت گزار، اتنا عابد، اتنا عالم کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، کانا من الجن، نے وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، کسی فرشتے نے اللہ کے حکم سے سرکابی نہیں کی، جن ہونے کے باعث کی، لیکن وہ جن جو ہے اتنا عالم، اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد بن گیا. تو اسے توقع تھی خلافت عرضی تو مجھے ملے گی، میرا حق ہے. جب وہ حضرت آدم کو عطا ہو گئی تو وہ حسد کی آگ میں جل مرا. تو تکبر اور حسد، یہ دو بیماریاں نوٹ کر لیجیے. اب آگے آئیے، انسانوں میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ ایک تو یہ کہ انسانوں میں بھی ابلیس کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو ابلیس کے ساتھ شامل ہو گئے. اسی لیے قرآن مجید نے منافقین مدینہ کو ابلیس کی جماعت کے ارکان قرار دیا ہے، اولئک حزب الشیطان. آپ کو معلوم ہے سورہ مبارکہ، سورہ مجادلہ میں، اولئک حزب الشیطان، یہ منافقین اور یہ یہودی مدینے کے، یہ در حقیقت شیطان کی پارٹی ہے حزب اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو ایک تو انسانوں میں سے جس کو بھی وہ اچک کر لے جائے وہ بھی اسی کی پارٹی بن کر اور انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ آگ کا ایندھن بنے اور جنت میں داخل نہ ہو. لیکن انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو مستقل طور پر انسانیت کا دشمن ہو. یہ ذرا نوٹ کیجئے, اب یہی بھی بات ہے, انسانوں میں سے مستقل طور پر اور مجموعی طور پر انسانوں کا دشمن کون ہے؟ ایک تو وہ ہے جو شیطان کے ایجنٹ ہو جائے, وہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں, منافقین بھولے بھالے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو دھوکے میں آ جائے, اور قومیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک قوم جو ہے وہ ہے ہی مستقل طور پر شیطان کی ایجنٹ, وہ قوم وہ ہے یہودی. یہودی قوم کا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا تاج رکھ دیا محمد الرسول اللہ کے سر مبارک پر, اب یہ بھی اسی تکبر اور حسد کی آگ میں جل مرے کہ 2000 سال سے تو یہ منصب ہمارا تھا, اللہ نے تورات ہمیں دی تھی موسیٰ کے ذریعے, پھر سینکڑوں نبی ہمارے ہاں آئے, کتابیں اللہ نے تورات کے بعد زبور اور انجیل بھی دی, سینکڑوں نبی, 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں, حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام, یہ مسلسل ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا ان 1400 برسوں میں کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہود کے اندر. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, کانت بنو اسرائیل تسوس وهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی, بنی اسرائیل کے اجتماعی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے, جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہی ہوتا تھا. پھر حضرت عیسیٰ جیسے نبی پیدا ہوئے, آخر وہ بھی چاہے بن باپ کے پیدا ہوئے, بن ماں کے تو نہیں ہے, ماں کون ہے؟ حضرت مریم بنی اسرائیل میں سے تھی نا, اسرائیلی تھی, تو ان کو غرہ تھا کہ یہ تو ہماری میراث ہے, نبوت و رسالت تو ہماری میراث ہے, یہ کیسے ہوا؟ امی عرب جاہل ان پڑھ, ان میں سے اللہ نے اٹھا لیا ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ختم نبوت تکمیل رسالت کا تاج ان کے سر مبارک پر رکھ دیا. چنانچہ وہی دو الفاظ پھر دوہرا لیجئے, تکبر اور حسد کی آگ میں جل مرے. قرآن کہتا ہے حسد من عند انفسہم, ان کے اندر حسد کی, ان کے دلوں کے اندر بھٹی جل گئی. لیکن ایک تو ہے امت مسلمہ سے حسد اور دشمنی, لیکن میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کر بتاتا ہوں, اس سے پہلے بھی یہ انسانیت کے دشمن اس درجے میں تھے کہ ان کا کہنا یہ ہے اصل انسان صرف ہم ہیں, باقی جتنے انسان ہیں انہیں یہ جنٹائلز کہتے ہیں, گوئمز کہتے ہیں, یہ تمام نظر تو آتے ہیں انسان انسان نہیں ہے, حیوان ہیں. ان حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا, جیسے انسان کا حق ہے گھوڑے کو وہ تانگے میں باندھ کر استعمال کرتا کہ نہیں کرتا, بیل کو ہل میں جوتتا کہ نہیں جوتتا, بھینس کا دودھ خود پیتا کہ نہیں پیتا, اس کے بچڑوں کے لیے نہیں چھوڑتا خود پیتا ہے, سوچ رہے نا, انسان حیوانات کو استعمال کرتا کہ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ سوائے یہودیوں کے باقی سارے انسان بھی حیوان ہیں, اور انہیں ایکسپلائٹ کرنا, انہیں استعمال کرنا, انہیں دھوکہ دینا, انہیں فریب دینا, انہیں لوٹنا, انہیں کھسوٹنا, ان کی چوری کرنا, ان پر ڈاکہ ڈالنا, یہ سب ہمارے لیے جائز ہے. قرآن مجید نے اس کا قول نقل کیا, میں نے آپ کو سنایا, نحنو ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور اس کے مرد چہیتے ہیں, اور لیسا علینا فی الامیین سبیل, ہمارے سوا جو ان پڑھ لوگ ہیں, کتاب تو ہمارے پاس ہے, تورات ہمارے پاس ہے, باقی سب بغیر کتاب کی ہو دنیا. جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو بات ٹھیک تھی نا, ان کی کتاب تو انہی کے پاس تھی, تورات تھی, شریعت تھی, باقی تو یہ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, بغیر کتاب کے ہیں. ہم انہیں کچھ بھی کرے, دھوکہ دے, فریب دے, جس طریقے سے انہیں لوٹے, کھسوٹے, مارے, یہ ہمارا حق ہے. لہذا یہ انسانیت کے دشمن پہلے سے ہیں, لیکن حضور کی نبوت اور رسالت کے بعد خاص طور پر امت مسلمہ, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تو گویا کہ ان کی گھنٹی میں پڑ گئی ہے. میں یہاں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں کہ یہ جو تورات ہے اس وقت, کیونکہ یہ اصلی تورات تو ہے نہیں, وہ تو گم ہو گئی تھی, حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے 600 برس قبل نبوکدنضر نے جب حملہ کیا ہے تو اس وقت سے یہ تورات گم ہے, ان کے پاس تورات نہیں ہے. جو تورات لیے پھرتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ, یہ 150 برس کے بعد یادداشت سے کچھ لوگوں نے لکھی ہے، وہ اصل تورات نہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جو خود نہ تسلیم کرتے ہو، تاریخی حقیقت ہے. اس میں جو تحریف ہوئی ہے، اس تحریف کی وجہ سے آپ کو ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی اس کتاب کے اندر کہ وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. باب گنتی 31 آیات 17-18 کتاب مقدس. اس لیے ان کے بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. کیا یہ قانون اللہ کا دیا ہوا ہو سکتا ہے؟ یہ محرف تحریف کی وجہ سے تورا کو شامل کر دیا. لیکن اس تعلیم کے ماننے والے پھر کتنے خوخار ہو جائیں گے. اور سنیے، ان کا باب ہے استثناء، باب 20 آیات 16-18. فرمایا جا رہا ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا، لیکن یہ کہ ان کی محرف کتاب میں لکھا ہے، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ہی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا، بالکل نیست و نابود کر دینا. یہ مذہب کی تعلیم ہو رہی ہے بقول ان کے، یہ تورات انہیں سکھا رہی ہے. اور سن لیجئے، باب سموئیل جو ہے اس میں لکھا ہے، اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا، ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. یہ ہے اس کتاب مقدس کی تعلیم جو یہودیوں کو دی گئی ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر، یہ تو تورات ہے بقول ان کے، تورات کتاب مقدس، اولڈ ٹیسٹامنٹ جسے کہتے ہیں، جو تالمود ان کی اپنی فقہ کی کتاب ہے، اس میں تو صاف لکھا ہے کہ ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کا لوٹنا، ان کو کھسوٹنا، انہیں دھوکہ دینا، ان سے جھوٹ بولنا، ہر چیز جائز ہے، ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. جیسے قرآن نے فرمایا لیس علینا فی الامیین سبیل. تو میں نے اب تک کیا عرض کیا آپ سے ذہن میں تازہ کر لیجئے، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن تو ہے ابلیس لعین، وہ ہماری نگاہوں سے اوجل جو عالم ہے، وہ اور اس کی ذریت وہاں سے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو اس کے ایجنٹ ہو گئے وہ تو اسی کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ کسی بھی قوم میں سے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی جو منافق ٹائپ ہیں وہ اس کے ایجنٹ ہو جائیں گے. آج ہمیں نظر آتا ہے کتنے بڑے بڑے ایجنٹ ابلیس کے مسلمانوں کے اندر ہیں. لیکن ایک قوم جو مجموعی طور پر انسانیت کی دشمن ہے، جس کی مذہبی تعلیم یہ ہے، دیکھیے آپ کو معلوم ہے اسلام کا کیا حکم ہے، جہاد میں حکم ہے کسی عورت کو مت مارنا، کسی بچے کو مت مارنا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں جو لوگ ہوں ان کو کچھ نہ کہنا، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے محمد رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیم. صرف جو جنگ میں سامنے آئے انہیں مارو، انہیں قتل کرو. یہاں تک کہ بنو قریظہ نے سب سے بڑی غداری کی کہ جن کو سب سے بڑی سزا اللہ کے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جتنے بھی جوان تھے انہیں قتل کیا گیا، لیکن بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل ہاتھ میں لگایا گیا. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے. لیکن جن کی مذہبی تعلیم یہ ہو کہ جہاں تمہیں فتح حاصل ہو جائے، ایک کو زندہ نہ چھوڑو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ کسی اور کو، عورتوں میں سے بھی جو بھی جو جن کی شادی ہو چکی ہو یا جو مرد آشنا ہو چکی ہو ان کو تو ختم کر دینا، البتہ جو ابھی کنواریاں ہوں انہیں رکھ لینا اپنے استعمال کے لیے. یہ تعلیم مذہب کی ہے اور یہ مذہب یہود ہے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو میں ایک اور کہانی سنا رہا ہوں. بدقسمتی سے عیسائی مذہب نے بھی اس کتاب کو تسلیم کیا ہوا ہے، اسی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو. آپ جب بھی کسی عیسائی سے کہیں گے بائبل، بائبل کہاں ہے آپ کا، تو آپ کو کتاب جو دیں گے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی، کتاب مقدس، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید. اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ وہی یہودیوں والی کتاب ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ یہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا. اب عیسائیوں نے چونکہ اس کتاب کو بھی اپنی مقدس کتاب بنا لیا، اس کے بعد اب یہ برٹرنڈ رسل کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، بہت بڑا فلسفی اس دور کا، بلکہ اب صرف کہیے کہ آج سے 30-35 سال پہلے تو اسی کا کرتی بولتا تھا، وہ سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا فلسفی تھا. اس برٹرنڈ رسل نے کیا لکھا ہے، دی کرسچینز ریٹیننگ دی ڈیوائن بلیف ان اے اسپیشل ریولیشن. عیسائیوں نے چونکہ جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جو ان کی الہامی کتاب ہے اسے انہوں نے بھی برقرار رکھا. ایڈ ٹو اٹ دی رومن ڈیزائر فار ورلڈ وائڈ ڈومینیشن, ساتھ ہی سلطنت روما کی جو پرانی ایک ایمبیشن تھی, خواہش تھی کہ پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے, وہ بھی یہودیوں نے اختیار کر لیا. اینڈ دی میٹا فزیکل سینٹرلٹیز آف دی گریکس, اور جو یونانیوں کا یوں سمجھیے عقائد تھے ماں برائی ماں بادو طبیعت انہیں بھی لے لیا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹڈ ریلیجن دیٹ دا ورلڈ ہیز گیٹ نون. ان تین چیزوں کے ملنے سے عیسائیت میں ایک یہودیوں کی وہ کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ آ گئی, نمبر دو رومیوں کی یہ خواہش کہ پوری دنیا پہ غلبہ ہو, اور یونانیوں کے جو بھی حفوات ان کے تھے جو عقیدے تھے دیویوں اور دیوتاؤں کے, یہ سب شامل کر لیے. لہذا نتیجہ نکلا تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ خونخوار قوم وجود میں آ گئی عیسائیوں کی شکل میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی کہہ رہا ہے. شاہدہ شاہد من اہلھا, اس کے گھر والا ہی کہہ رہا ہے, گواہی وہ دے رہا ہے. یہ کسی مسلمان فلسفی کا قول نہیں ہے, برٹرنڈ رسل کا قول ہے. اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس, اس کے صفحہ 108 کے اوپر یہ موجود ہے عبارت جو میں نے آپ کو سنائی. دس کمبینیشن پروڈیوس دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹڈ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون. آج تک جو بھی انسان کے علم میں آیا ہے اس سے زیادہ خونخوار مذہب اور کوئی نہیں. اس کی خونخاری کا مسلمانوں کو تجربہ ہوا تھا. سلیمی جنگیں جب ہوئی تھی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے. جب انہوں نے 1099 عیسوی میں یروشلم فتح کیا ہے سلیمیوں نے, اتنے مسلمان قتل کیے بیت المقدس میں یروشلم میں. خود ان کے مورخ لکھتے ہیں کہ جب پھر جو وہ سلیبی سپاہی تھے گھوڑوں پر چڑھ کر جب وہ گلیوں میں چل رہے تھے تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی تھی. کتنے انسان قتل. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یہودی عقائد کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. ایک تو وہ خود, وہ تو کہتے ہی ہیں کہ جو جینٹائز ہیں وہ انسان ہے ہی نہیں, انہیں استعمال کرنا ہمارا حق ہے, جیسے چاہیں دھوکہ دیں فراڈ کریں جو چاہے کریں. آپ جانوروں کو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ لہٰذا یہ انسان اگرچہ انسان نظر آتے انسان نہیں ہے, یہ حیوان ہے, یہ ہمارے کام کے ہم جس کا چاہیں استعمال کریں. اچھا, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر حضور کی بعثت کے بعد ان کی دشمنی جو ہے پورے عالم انسانیت سے آگے آ کر حکومت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو گئی. کیوں؟ تکبر اور حسد کہ ہمارا جو مقام 2000 سال تک رہا آج وہ ہم سے اللہ نے چھین لیا. وہ بھی نبی کے منتظر تھے لیکن ان کا خیال تھا ہم ہی میں سے آئے گا, یہ تو ہماری جاگیر ہے, ہمارے پروپرائٹری رائٹس ہیں. 2000 سال سے آپ سمجھیے چیز ہمارے پاس ہے تو کیسے باہر چلی جائے گی؟ اور جب وہ باہر چلی گئی تو تکبر اور حسد کی آگ میں جل پڑے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید میں دو مرتبہ فرمایا سورہ صف میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں یہودی. سورہ صف میں پہلے یہودیوں کا تذکرہ آ رہا ہے, حضرت موسیٰ کا, حضرت عیسیٰ کا. پھر فرمایا یہ جو یہودی ہے یہ در حقیقت چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا لیں. واللہ متم نور ہی ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. یہی بات آپ دیکھیے اتنی اہم بات ہے یہ بھی کہ دوسری مرتبہ سورہ توبہ میں فرمائی, کون سا لفظی فرق ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اب ذرا میں آپ کے سامنے 2000 سال کی ان کی تاریخ رکھ دینا چاہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تقریباً 2000 برس تک یہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار رہے, قسم پرسی کے عالم میں رہے, انہیں مار پڑتی رہی, ان سے نفرت ہوتی تھی. یہ ساری کیفیت 2000 برس سے, کب سے؟ لیکن تقریباً پچھلی صدی اب کہیں گے نا, 20ویں صدی, اب تو 21ویں صدی شروع ہو گئی, 20ویں صدی کے آغاز سے انہوں نے ابھرنا شروع ہوا ہے, دوبارہ ابھرنے شروع ہوئے. تقریباً اس 2000 برس کی تاریخ کا میں چند نکات آپ کے سامنے لاؤں گا. سن 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، 133,000 یہودی، ٹائٹس جنرل تھا رومن، ٹائٹس پیتوس کہتے ہیں اس کو عربی میں، 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا، اور پھر یہودیوں کو فلسطین سے نکال کے مار کر دیا، نکل جاؤ جہاں جانا چاہتا لے جاؤ، فلسطین سے تمہیں بے دخل کر دیا گیا، پھر بدل کر دیا گیا. کب ہوا نوٹ کر لیجئے، یہ 70 عیسوی، گویا کہ تقریباً 1930-31 برس آج سے پہلے، ٹھیک ہے. 300 عیسوی میں رومی جو ہے وہ خود عیسائی ہو گئے. نتیجہ کیا دکھتا، ایمپرر کانسٹنٹائن قسطنطین جس کو کہتے ہیں، جس کا بسارا قسطنطنیہ ہے، یہ کانسٹینٹینوپل جو ہے وہ ایمپرر قسطنطین کا بسایا ہوا ہے، کانسٹینٹینوپل. تو ایمپرر کانسٹنٹائن جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، ساری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. اب یہ رومی جو تھے جو عیسائی ہو گئے، پہلے تو ویسے بھی دشمن تھے، اب ان کی دشمنی یہود کے خلاف دوہری ہو گئی. کیوں؟ کہ عیسائی کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں نا، خدا ہی ہے، اور یہودیوں نے انہیں سولی چڑھوایا ان کے عقیدے کے مطابق. یہود کا بھی عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کا بھی، کہ حضرت مسیح سولی کے چڑھائے گئے اور انہوں نے سولی پر جان دی. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. وما صلبو ہو وما قتلو ہو بلاکن شبہ لہو، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ سولی دیے گئے. کس نے سولی چڑھوایا؟ یہودیوں نے. تو جن کے خدا کو سولی چڑھایا ہو جس قوم نے، اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے؟ لہذا ان کی شریر پٹائی ہوئی، پورے عالم عیسائیت میں ان کی پٹائی ہو رہی تھی. جب 610 میں محمد رسول اللہ کی بعثت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 3 ان کے قبیلے جو منتشر ہو گئے تھے، اسے ڈایاسپورا کہتے ہیں، 70 عیسوی سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہو چکا تھا، یعنی حضور کی آمد سے 500 برس قبل، 571 میں حضور کی پیدائش ہے، تو گویا کہ 70 عیسوی سے 571 عیسوی تک 500 برس ہو گئے نا، تو حضور کی آمد سے 500 برس پہلے سے ان کا معاملہ یہ چل رہا تھا. لیکن ان کے 3 قبیلے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. جب حضور ہجرت کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، حضور نے اسے معاہدے کر لیے، جکڑ لیا انہیں معاہدوں میں. انہوں نے مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزی کی. پہلے بنو قینقاع جو ہے، 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد انہیں سزا دی حضور نے. پھر بنو نذیر نے غنداری کی، وعدہ خلافی کی، 3 میں غزوہ احد کے بعد پھر ان کو نکالا گیا وہاں سے. 5 میں غزوہ احزاب کے بعد انہوں نے غنداری کی اور یہ بھی نکالے گئے. تو ان کا معاملہ کیا ہوا؟ کیونکہ 300 کے بعد سے یہودیوں اور عیسائیوں میں دشمنی چلی آ رہی تھی. قرآن میں ذکر ہے، وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان. حضور کے معاملے میں انہوں نے مسلسل کوشش کی، سازش پر سازش، کسی طرح ان کو چڑھا کر لے آئے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طرح ان کو چڑھا کر لے آئے. یہ ساری ان کی سازشیں تھیں. چنانچہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے یہود کے بارے میں طویل آیت میں، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، یہ جب بھی آگ کی بھٹی جلاتے تھے جنگ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بجھا دیتا تھا اپنی خصوصی مشیت سے، اپنی قدرت سے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود باہر بھٹیاں دہل گئی، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ عذاب ہو گیا، وہ تو ہر روز آگ بھڑکاتے تھے. ان کا کام ہی یہ تھا کہ آگ کی بھٹی دہکا دو. خود مزدل تھے، مقابلے میں نہیں آتے تھے، لیکن دوسروں کو چڑھا کر لاتے تھے. مشرکین مکہ کو کہا، آؤ ہم اندر سے جو ہے بغاوت کریں گے، تم آ کے حملہ کرو. خیبر کے عیسائیوں کو لے آئے، یہودیوں کو لے آئے، غطفان کے قبیلوں کو لے آئے، 12,000 کا لشکر غزوہ احزاب میں آ گیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری کر دی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے، اللہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا چاہے یہ کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، وہ تو وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن دے کر اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل. حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں، حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، حضرت عثمان کے فتوحات کا سیلاب جا رہا تھا. ایران فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، سیلاب تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کہ اچانک ایک یہودی منظر عام پر آ گیا، عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑا اور آ کر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، شیعان عثمان شیعان علی. یہ سنی اور شیعہ کی تقسیم اس بدبخت یہودی کی پیدا کردہ ہے. اس نے وہ فتنہ اٹھایا، فتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. اور پھر 4.5 برس تک مسلمان خانہ جنگی میں لگے رہے، 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے. کتنا بڑا سازشی ذہن سبائی عبداللہ ابن سبا اور اس کے پیروکار. آج تک مسلمانوں کے اندر یہ شیعہ سنی کی تقسیم ختم نہیں ہو سکی. اتنا ڈھاری، اتنا کاری وار لگایا ہے، اتنا گہرا گھاؤ پیدا کیا امت کے اندر. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ یہ آخری دین ہے، حضور آخری رسول تھے، یہ آخری امت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ دین حق ختم نہیں ہو سکا اگرچہ مسلمانوں کے اندر یہ تقسیم ہو گئی. اس کے بعد آگے آئیے، ان کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. 712 میں طارق ابن زیاد جب لشکر لے کر داخل ہوئے اسپین میں، وہاں عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے، اور عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے، ستاتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے. لہذا یہودیوں نے خفیہ طور پر طارق ابن زیاد کا ساتھ دیا، راستے بتائے، ان کو وہاں کے حالات سے باخبر کیا. طارق ابن زیاد فتح کر لیا پورا اسپین، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سمجھا یہودی تو ہمارے محسن ہیں، لہذا اتنا اونچا مقام ان کو دیا، ان کی ایسی خدمت کی، اتنا جو ہے ان کو مقام عطا کیا اسپین میں کہ بن گوریون کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ وزیر اعظم رہا اسرائیل کا. اس نے یہ کہا تھا، اس کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے دی گولڈن ایرا آف اور ڈایاسپورا از مسلم اسپین. یہ جو 1770 سے ڈایاسپورا ہمارا شروع ہوا تھا، انتشار، کہ پوری دنیا میں ہم جو ہے منتشر کر لیے گئے، اس دور کا ہمارا سنہری زمانہ کیا ہے؟ مسلم اسپین. ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت کا دور جو ہے وہ ہمارا سنہری زمانہ ہے. وہاں سے انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا، جیسے پہلے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا شیعہ اور سنی کی تقسیم، اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا، اور پروٹیسٹنٹ مذہب ایجاد کر کے عیسائیت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، رومن کیتھولک، پروٹیسٹنٹ. اور آج تک آپ کو آئرلینڈ میں معلوم ہے ابھی تک خونریزی ہو رہی ہے، اور جتنی خونریزی یورپ میں ہوئی ہے ان دو فرقوں کے درمیان، اس کا تو تصور آپ نہیں کر سکتے. بلڈ آن دی کراس ایک کتاب لکھی ہے اتنی موٹی، جس میں کہ ان کے آپس میں جو خوریزیاں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. انبلیویبل، انسان یقین نہیں کر سکتا کہ مذہب کی بنیاد پر اتنی بھی خوریزی ہو سکتی ہے. شیعہ سنی کی کبھی ایسی خوریزی نہیں ہوئی، ابھی عوامی سطح پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے شیعہ سنی کا. یہ تو یہ کہ کچھ لوگ ہیں دہشت پسند ہیں، کچھ لوگوں اعلی کار بن گئے ہیں، موساد کے ہیں یا راہ کے ہیں. عام طور پر تو اب میدان میں کوئی جو ہے ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں تو کوئی تصادم نہیں، لیکن آئرلینڈ میں دیکھ لیجیے، رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان خانہ جنگ بھی باقاعدہ پیش بیٹل ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ میں ان کی تعریف کے آپ کو سیلینٹ فیچرز بتا رہا ہوں تاکہ آپ جدید معاملہ سمجھ لیں کہ کیا ہے. پروٹیسٹنٹ کے ذریعے سے انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی. جب تک رومن کیتھولک جو ہے اقتدار تھا پوپ کا، سود حرام تھا پورے یورپ میں، سود نہ لیا جا سکتا نہ دیا جا سکتا. پروٹیسٹنٹ مذہب انہوں نے ایجاد کیا اور پروٹیسٹنٹ سے سود کی اجازت لے لی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بڑے بڑے بینکرز بن گئے، ہاؤس آف راک چائلڈس، گولڈ سمتھ، یہ بڑے بڑے بینکرز یورپ کے اندر سب یہودی. اور پھر انہوں نے سازشوں سے یورپی ملکوں کی آپس میں جنگیں کروائی، جب جنگیں ہوئی تو انہیں قرضے کی ضرورت ہوئی، قرضے دیے بھاری سود پر، اور اتنی دولت جمع کر لی کہ پورے یورپ کو اپنے شکنجے میں لے لیا. یہ ان کی بہت بڑی فتح تھی. اب میں گواہی میں صرف علامہ اقبال کا ایک شعر پیش کر سکتا ہوں، 1905 سے 1908 تک 3 برس علامہ اقبال یورپ میں رہے، اور کہاں رہے؟ برطانیہ میں رہے، وہ ویسٹ کا ملک ہے، پروٹیسٹنٹ ملک ہے. جرمنی میں رہے جہاں یہودی جو ہے آپ کو معلوم ہے بہت ہی طاقتور تھے، لیکن وہاں وہ یہ دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، وہ ان کا مشاہدہ تھا، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. خاص طور پر پروٹیسٹنٹس جو ہے ان کے آدھا کار بن گئے. انہیں پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اب آپ نوٹ کیجئے 1917 میں آ گیا ہوں، پچھلی صدی کا آغاز ہے. پروٹیسٹنٹ ملک ہے برطانیہ، اس کا وزیر خارجہ ہے بالفور. بالفور اعلان کرتا ہے ان کے ڈائسپورا کے خاتمے کا، اور اعلان کرتا ہے کہ یہودیوں کو فلسطین میں واپس آ کر آباد ہونے کا حق حاصل ہے. بالفور ڈیکلریشن آف 1917، چنانچہ یہ آئے دھڑا دھڑ اور ہر طریقے سے بائی ہک اور بائی کوک جسے انگریزی میں کہتے ہیں، انہوں نے وہاں جائیدادیں، مکان، کھیت جو ہیں وہ لینے شروع کیے. مثلاً کسی فلسطینی مسلمان سے پوچھا مکان کیا کیا مانگتے ہو، کیا قیمت؟ اس نے کہا کہ میں 10 لاکھ مانگتا ہوں. کہا 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جاتا. کتنا بڑا لالچ. پوچھا تمہارے پاس یہ کھیت ہے؟ کھیت کتنے کا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 8 لاکھ کا. 9 لاکھ لینا چاہو اور نکل جاؤ، فوراً نکل جاؤ. اس طرح بھی لیا اور دباؤ کے تحت بھی لیا، کیونکہ 1948 میں لحاظ قائم ہو گئی اسرائیل ریاست، انہیں انگریزوں اور امریکہ کے ذریعے سے اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی. 1917 میں تو انہوں نے آنا شروع کیا تھا صرف، لیکن 1948 میں حکومت قائم ہو گئی، ریاست قائم ہو گئی، اسرائیل وجود میں آ گیا. اب انہوں نے اسرائیل کی جو ہے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، فلاں گھر جو ہے یہ تو میرے سگر دادا پگر دادا کا تھا، جو تو یہ کاغذات ہمارے پاس ہیں، جب ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا تھا یہ زمین ہماری ہے. لہذا مقدمہ ہوا، فیصلہ کر لیا یہودی عدالت نے کہ ہاں جی یہ مکان یا یہ علاقہ دے دو، خالی کر دو، یہ فلاں کا. اس طریقے سے پھر دہشت گردی کے ذریعے سے انہوں نے اس فلسطینیوں کو بے دخل کیا، وہ سب پناہ گزین ہو گئے، کوئی کہیں کوئی کہیں، پوری قوم کا تہس نہس کیا، تھوڑے سے لوگ رہ گئے، اور اس کے بعد اسرائیل ریاست قائم ہو گئی. یہ ہے صورتحال اس وقت کی. اب اس میں ایک بات آپ کو اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ صورت کیا حال ہے اسرائیل کے اندر. اسرائیل میں یہودی اس وقت دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک مذہبی یہودی ہے، ایک جیسے ہمارے ہاں سیکولر مسلمان ہے، مسلمان تو ہیں نام کے، نماز ہے نہ روزہ ہے، مسلمان نام ہے مسلمانوں کا. ایک طرح کے یہودی ہے، دو طرح کے یہودی، جیسے مسلمان وہ بھی ہیں جن کا عقیدہ بھی پختہ ہے اور عمل کے اندر بھی دین کا جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے بے عمل ہے بالکل، وہ نام کے مسلمان، ویسے وہ نام کے یہودی. بینکرز اور سیاستدان جو ان کے ہیں وہ نام کے یہودی ہیں، عملی یہودی نہیں ہیں. عملی یہودی وہ ہیں جن کی داڑیاں لمبی لمبی، زلفیں لمبی لمبی، کالی ٹوپیاں اور کالی کوٹ لمبے یہ پہنتے، سر پر کبھی بھی ان کا سر ننگا نہیں ہوگا، آپ کو ٹوپی چھوٹی سی رکھی نظر آئے گی، علامتی ٹوپی ہوتی ہے سر، وہ سر کے اوپر رکھی نظر آئے گی. وہ ہے اصل مذہبی یہودی. مذہبی یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ مصر کا بھی سارا زرخیز علاقہ اس میں شامل ہوگا، حرا سینا بھی ہوگا، پورا شام ہوگا، پورا عراق ہوگا، ترکی کا بھی ایک حصہ ہوگا، اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ ہوگا بشمول مدینہ منورہ، کیونکہ یہاں بھی ہمارے یہودی قبیلے آباد تھی جنہیں یہاں سے نکالا گیا. نمبر ایک. نمبر دو، وہ جو ہمارا 1977 میں گرا دیا گیا تھا ہمارا ٹیمپل، اسے وہ کہتے ہیں، ہم تو کہیں گے مسجد، حضرت سلیمان نے مسجد بنائی تھی، اس کے بعد دوبارہ جب وہ گر گئی تھی تو پھر جو ہے انہوں نے دوبارہ تعمیر کی، تو سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا تھا 1977 میں ٹائٹس نے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے، اس کے لیے لازم ہے مسجد اقصا بھی شہید ہو، اور قمت الصخرہ جو ہے جس چٹان پر سے کہ حضور کا سفر شروع ہوا تھا معراج کا، اور وہاں ایک بہت بڑا گنبد آپ ٹیلی ویژن میں کبھی دیکھتے ہوں گے تو یروشلم کی جب بات آتی ہے تو بڑا سنہری گنبد پیچھے نظر آتا ہے، یہ ہے قمت الصخرہ، چٹان کے اوپر ایک گنبد، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، مسجد اقصا بھی وہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا وہ جہاں تھا، لہذا اب وہ بنے گا تو پہلے انہیں گرائیں گے. یہ ہے جو یہودیوں کے جو مذہبی طبقے ہیں ان کا، لیکن جو سیکولر طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو گریٹر اسرائیل کا خواب چھوڑ دو، اس لیے کہ عربوں کے ساتھ مسلسل دشمنی کام نہیں دے گی، ہمارا جو اسرائیل بن گیا کافی ہے، اب یہ کرو کہ عربوں کے ساتھ مل کر ایک اکنامک یونٹ بنا لو، جیسے یورپ کا ایک یونٹ بن گیا، پیسہ عربوں کا ہوگا، پیٹرو ڈالر بہت ہے ان کے پاس، لیبر عربوں کی ہوگی، تعداد بہت ہے ان کی، کروڑوں ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے ماہر ہم ہیں، مینجمنٹ کے ماہر ہم ہیں، لہذا ہم مل کر جو بزنس کریں گے، ایش ہم کریں گے، ملائی ہم کھائیں گے، مکھن ہم لیں گے، چھاچ واچ ان کو دیتے رہیں گے، جیسے گھوڑے کو بھی تو اگلے روز ٹانگے میں جو ہے جوتنے کے لیے شام کو کچھ نہ کچھ تو کھلاتے ہیں کہ نہیں آپ اسے، لہذا یہ کام کرنا چاہیے، وہ گریٹر اسرائیل کا خیال چھوڑ دو، لینڈ فار پیس، عربوں کے جس علاقے پر ہم نے قبضہ کیا 67 میں وہ ہم چھوڑ دیں تاکہ صلح ہو جائے، اور صلح کے بعد ہمارا اور عربوں کا مل کر ایک اتحاد قائم ہو جائے، ایک اکنامک یونٹ بن جائے، اور اس کے اندر عیش ہمارے ہوں گے، مزدوری کا کام جو ہے وہ عرب کریں گے، یہ ہے ان دونوں کے درمیان، لیکن دو چیزوں پر دونوں متفق ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یروشلم جو ہے لازمن کاملتن اسرائیل کا دارالخلافہ ہوگا، یہاں کوئی عرب نہیں ہوگا، اور لازمن تھرڈ ٹیمپل بنے گا، مسجد اقصی گرائی جائے گی، قبۃ الصخرہ منہدم کیا جائے گا، اور پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کریں گے ہم ملٹی نیشنلز کے ذریعے سے، پوری دنیا کو ہم اپنے سود کے ہتھکنڈوں میں جکڑ کر ہر ملک کے اندر، وہاں کے لوگ کام کریں گے، محنت کریں گے، کاروبار کریں گے، مزدوری کریں گے، گھر چلائیں گے، لیکن سود کے ذریعے سے ہم جو ہے ملائی ہم کھینچ کے رہیں گے، یہ سب کے سب ساری دنیا جو ہے یہ ہماری غلام بن جائے گی، ان دو پر ان کا اتفاق ہے اور اس مسئلے میں اختلاف ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لی؟ اب آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو اسحاق ربین تھا جس نے یہ لینڈ فار پیس کا معاہدہ شروع کیا تھا، وزیر اعظم جو تھا اسے کیوں مارا؟ یہودیوں نے مارا، ایک یہودی نوجوان نے مارا نا، کیوں مارا؟ تو تم کدھر جا رہے ہو؟ تم یہ زمین واپس کر رہے؟ ہم تو ہر زمین لینی ہے، ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، ہمیں تو پورا مصر لینا ہے، پورا نہیں، مصر کا زرخیز علاقہ سارا، یشن کا علاقہ جو کہلاتا ہے، ڈیلٹا کا علاقہ سارا جو ہے، نیل کا زرخیز علاقہ سارا ہمارا ہے، یہ پورا عراق ہمارا ہے، شام ہمارا ہے، شرق اردن ہمارا ہے، سعودی عرب کا شمالی حصہ ہمارا ہے، ترکی کا مشرقی جنوبی حصہ ہمارا ہے، یہ سارا ہمارا گریٹر اسرائیل بنے گا، اسی لیے اسحاق ربین کو قتل کیا ایک یہودی نے، کسی مسلمان نے نہیں، یہ کشاکش ان دونوں کے مابین چل رہی ہے، اور یہ آخری بات اب آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ ان کا پشت پناہ تو ہے اسرائیل کا، لیکن کن کا؟ مذہبی یہودیوں کا نہیں، یہ جو سیکولر یہودی ہے، جو بینکرز ہے، جو سیاستدان ہے، ان کی داڑیاں مڑی ہے، کسی کی داڑھی ہے؟ نہ تو یاہو کی داڑھی تھی، نہ یہود براک کی داڑھی تھی، نہ شیرون کی داڑھی ہے، یہودی جو ہوتا ہے اس کی تو داڑھی بہت لمبی داڑھی ہوتی ہے، اس حوالے سے جو مذہبی یہودی ہے وہ نہیں ہے، امریکہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن جو مذہبی یہودی ہے وہ اب امپیشنٹ ہو گئے ہیں، بے صبر ہو گئے ہیں، اب وہ مزید صبر نہیں کر سکتے، وہ جو دیکھتے ہیں کہ 34 برس ہو گیا یروشلم پر ہمارا قبضہ ہے، 1967 میں انہوں نے یروشلم پر پورا قبضہ کر لیا تھا، اور ہمارا ٹیمپل ابھی تک نہیں بن رہا، اب جگہ فائدہ کیا ہوا؟ بولا کہ ان کے لیے خانہ کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ گرا پڑا ہوا ہے ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بتانے نہیں ہوا تو یروشلم پر قبضہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ کشاکش ہے اصل میں اس میں، کہ امریکی حکومت جو بھی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ بھائی پیس ہو جائے، تم عربوں کے ساتھ صلح کرو، تم عربوں کو یہ زمینیں ان کی واپس کر دو، گولان ہائٹس بھی واپس کر دو، اور ایک عرب ریاست جو ہے اسرائیل میں فلسطینی ہوتی ہے، فلسطینی سٹیٹ بنا دو، یہ کام کرو تاکہ صلح ہو جائے، ورنہ پورے عرب دشمن ہو جائیں گے ہمارے، اور پورے مسلمان ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اور اب کیا ہے کہ یہ یہودی تل گئے ہیں، نمبر ایک اسی طریقے سے امریکہ کو دہشت زدہ کر دینا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، اور امریکہ کی ساری طاقت، سارا غصہ، ریس جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، یہ وجہ ہے کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر حملہ یہودیوں نے کرایا ہے، اسرائیلیوں نے کرایا ہے. بیچارہ اسامہ بن لادن خان کو بدنام ہے، ٹھیک ہے وہ امریکہ کا دشمن ہے ڈکلیئر، لیکن اس کے پاس ایسے وسائل و ذرائع کہاں ہیں؟ امریکہ جیسے ملک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دینا، چار جہازوں کو ایک وقت اغوا کرنا، کوئی سیکیورٹی کا کام نہیں، راستے میں رکاوٹ نہیں بنی کہیں سے، وہاں تو ایک منٹ کے اوپر جہاز اڑ جانے چاہیے، کوئی جہاز میدان میں نہیں آیا، کسی نے راستہ نہیں روکا. معلوم ہوا کہ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے ایجنٹوں کا تانا بانا جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے. انہوں نے یہ کام کرا کے جو ہے وہ کئی جو ہے شکار کرنے چاہے. نمبر ایک، امریکہ کو دہشت زد. اب امریکہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کام اصل یہودیوں کا ہے، بہت سے شواہد سامنے آ چکے. چنانچہ جب ان کی تفتیش ہو رہی تھی تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے جب یہ بات ان کے سامنے آئی کہ یہ تو یہودیوں نے کرایا ہوا ہے اور یہ بات لیک ہو گئی، تو باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت بڑی وارننگ دی کہ یہ جو تفتیش اور تحقیق ہو رہی ہے اس کے دوران جو باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں انہیں لوٹ کیوں کیا جا رہا ہے. سختی کے ساتھ حکم دیا، میں نے خود سنا سی این این کے اوپر یہ حکم دیا گیا. مسئلہ اچھی طرح واضح ہے، کوئی مسلمان گروہ یا فرد کوئی دہشت گرد ہے، مسلمانوں میں دہشت گرد کوئی شک نہیں ہے، دشمنی ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ کیوں ہے. تم ظلم کر رہے ہو ان پر، تم نے اسرائیل کی پشپنائی کی ہوئی ہے، ایک پوری قوم کو جو ہے وہاں سے نکال کر تباہ و برباد کر رہے ہو، جو اس کی سب سے بڑی دشمنی اور ریشسٹ قوم ہے. ڈرمن کی کانفرنس میں اسے ریشسٹ اور ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا تھا، امریکہ نے روکا ہے. تو امریکہ کے خلاف غم و غصہ ہونا مسلمانوں میں سمجھ میں آنے والی بات، لیکن اتنا بڑا کام، اتنی بڑی مہم، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دینا، نسیح منسیح کر دینا. میں نے تو تقریر کی تھی جیسے قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں، وطر جبالا تحسبھا جامدتن وہی تمر و مر صحاب. تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ وہ مرو ٹھوس ہیں، بڑے پکے ہیں. ایک وقت آئے گا قیامت کا، تم دیکھو گے یہ روئی کے گالوں کے طریقے سے اور بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. یہ معاملہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا میں نے دیکھا ہے، اس کے اوپر چڑھ کر بھی دیکھا ہے، 110 منزلہ عمارت. ہو واقعہ یہ میں دیکھ رہا تھا اپنی نگاہوں سے، بی بی سی کے اوپر مسلسل وہ منظر میں نے یقین نہیں آ رہا تھا. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعتاً بیداری میں دیکھ رہا ہوں، میں تو خواب دیکھ رہا ہوں، یقین نہیں آ رہا تھا. یہ ناممکن کام ہے کسی اسامہ کے لیے یا کسی مسلمان کے لیے. یہ وہی دشمن ہے، نو انسانی کا دشمن بحثیت مجموعی. انہیں کیا خوف ہے؟ یہ ہندو وہاں سے سب نکل گئے، 4000 کام کرنے والے تھے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا، شاید 4 مرے ہیں یا 5 مرے. کیا بجے اپنے لوگوں کو کوئی اطلاع انہوں نے پہلے دے دی تھی، مر جانا اس وقت. یہ ساری چسکی ہے، یہ ہو سکتا ہے کچھ اربوں کو انہوں نے ہائر کر لیا ہو، اربوں کے اندر دشمنی تو ہے نا، اس دشمنی سے فائدہ اٹھایا ہو اور انہیں بھی اس میں شریک کر لیا، یہ ممکن ہے. لیکن اصل کارستانی، اصل کاروائی، اصل پلاننگ، اصل ایگزیکیوشن یہ کی ہے یہودیوں نے، اسرائیل نے، اور جو اسرائیل کے ایجنٹ ہیں جن کا تانا بانا جو ہے پورے امریکہ کے اندر ہر لیول پر، ہر معاملے میں، ہر محکمے میں، ہر حکومت کی سطح پر موجود ہے. دوسرا، وہ اس تیر سے ایک شکار اور کرنا چاہتے تھے، وہ یہ کہ اس پر جو غصہ آئے گا حکومت کو، اس کا رخ جو ہے مسلمانوں کی طرف موڑ دیں گے. اور اگرچہ اب تک جو انہوں نے کہا فلاں پائلٹ پکڑا گیا، فلاں کے بارے میں یہ رائے ہے، وہ سب کے سب عرب ہے، لیکن غصہ کھڑا کیا اسامہ ابن لادن، اور اسامہ ابن لادن کے ذریعے سے طالبان، اور طالبان کے ذریعے سے پاکستان. اسرائیل کو یہ یقین تھا کہ پاکستان جو ہے طالبان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ پوری دنیا میں طالبان کو سپورٹ کرنے والا تو ایک ہی ملک تھا. اگرچہ سفارتی تعلقات 3 ملکوں کے تھے جن میں سے 2 نے توڑ لیے، سعودی عرب سے بھی تھا، توڑ لیا اس نے، 48 گھنٹے کے اندر نکل جانے کا حکم دے دیا. عرب امارات کا تھا، اس نے توڑ لیا، 24 گھنٹے کے اندر نکال دیا. پاکستان کی تاحال ہے، اور سب سے بڑا سپورٹر طالبان کا پاکستان ہے. انہیں یقین تھا پاکستان ساتھ نہیں چھوڑے گا، لہٰذا 1-300 لوگ شکار ہوں گے، افغانستان کو بھی ختم کر دیں گے، پاکستان کو بھی ختم کر دیں گے، اور پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو برباد کر دیں گے. پھر ہمارے لیے خطرہ کون رہ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ تو 1967 کی جنگ کے بعد بن گوریون نے کہا تھا، پیرس میں بہت بڑا جلسہ ہوا ان زائنسٹ کا، صہیونیوں کا، اور انہوں نے فتح کا جشن منایا، 1967 کی 6 ڈیز وار، اب یہ ساری باتیں میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، لیکن مجھے تو معلوم ہوتا ہے ادھر سے بھی بتاؤں ادھر سے بھی بتاؤں تب بات واضح ہو. اس نے پھر پیرس میں اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے اس نے پاکستان سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ راز کی بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، بچے کی ولادت سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس کی غذا پیدا کرتا ہے کہ نہیں، اور کسی بھی مرض کو اتارنے سے پہلے اس کی دوا پیدا کرتا ہے. حدیث مبارک ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو. اسرائیل جیسی بیماری کی دوا پاکستان ہے، اس لیے کہ عین ٹھیک 9 مہینے قبل پاکستان وجود میں آیا ہے، اگست 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اور لیلۃ القدر کو وجود میں آیا، 27ویں صدی میں نازل ہوا ہے. پاکستان قائم نہیں ہوا، آسمان سے نازل ہوا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ اس رات میں پاکستان قائم ہوا ہے. اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد جون 1948 میں اسرائیل قائم ہوا ہے. تو اللہ نے اس کا توڑ جو ہے، اس زہر کا اینٹی ڈوٹ، اس کا تریاق پہلے پیدا کر دیا ہے. اسرائیل کے لیے توڑ اگر ہے تو یہ پاکستان ہے. یہی وجہ اللہ نے پاکستان کو چھپر پھاڑ کر جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت عطا کر دی. ہم کہاں اس قابل تھے؟ کہاں ہمارے پاس لیبوریٹریز ایسی تھی؟ کہاں ہمارا سائنٹیفک جو ہے معاملہ اتنا ڈیولپ تھا؟ کہاں ہمارے ہاں لاکھوں پی ایچ ڈی تھے سائنس کے اندر اور فزکس کے اندر؟ پھر بھی اللہ نے ہمیں ایٹمی بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ یہ ہماری صلاحیت خدا داد ہے، یہ پاکستان سلطنت خدا داد ہے، اور یہ ہماری صلاحیت ایٹمی بھی اللہ کی خدا داد ہے، اللہ کی عطا کردہ. کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخری مقابلہ پیش آنا ہے، الملحمت العظمیٰ ہونا ہے. بظاہر اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف چند منٹ آپ کے اور لوں گا، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا وار اللہ نے ختم کر دیا. جیسے ملا عمر نے کہا کہ محسوس ہوتا ہے جنگ کا خطرہ ٹل رہا ہے، کہ جو لوگ بھی گھروں سے نکل کر افغان بھاگ رہے ہیں وہ آ جائیں گھروں کو، خطرے کا حملہ اب کم ہو رہا ہے. اس لیے کہ غصے میں آ کر فوراً وہ کر گزرتے تو پاکستان اور افغانستان دونوں کا جو ہے تہس نہس کر دیتے، لیکن سوچ میں پڑ گئے. اور میرے نزدیک جب ان کے سامنے یہ بات آ گئی، اندر خانے تو چھپی نہیں رہی، کرنے والا تو کوئی اور ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اصل دشمن یہاں ہے، لہذا ریلیکٹنٹ ہو گئے. نیٹو نے بھی کہہ دیا صاحب آپ ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں. آگے کی خبر ہے، مجھ صاحب ذرا پریشان ہیں کہ نیٹو ساتھ نہیں دے رہا، وہ تو اس کی گھر کی لانڈی ہے نیٹو، وہ بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں. کہ ہم نے جو شواہد پیش کیا وہ کنوینسنگ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایران نے جو تھپڑ رسید کیا ہے، کہ میں نے تو مبارکباد دی آیت اللہ خامنئی کو بھی اور آیت اللہ خاتمی کو بھی مبارکباد دی، اخبارات میں بھی چھپی ہے. تو ریڈیو تہران نے مجھ سے انٹرویو کیا، میں اس سے بھی کہا واقعتاً بڑا جرس بندانہ ان کا بیان ہے. خاتمی نے کہا امریکہ کو ضرورت کیسے ہوئی کہ ہم سے مدد کی توقع رکھے افغانستان کے خلاف، ضرورت کیسے ہوئی؟ ہر دیر امریکہ 5 سال کی ہر دن، یہ خاتمی کے الفاظ. اور وہ یہ کہا ہے اس نے جو خاتمہ ہی ہے کہ کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امریکہ بہانہ بنا کر سینٹرل ایشیا میں اپنے قدم جمانا چاہتا ہے، یہ ہے اصل اس کا منصوبہ، اور ہم اس کے اندر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو آج سنائی تھی، حضور کے زمانے میں بھی کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، یہ جب بھی جنگ کے لیے کوئی بھٹی سلگاتے ہیں دہکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کے الفاظ میں جا کے دیکھ لیجئے گا. انہوں نے ہمیشہ بھٹی دہکائی، اس وقت ایسی زبردست دہکائی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ صدمہ کوئی معمولی نہیں تھا امریکہ کا، امریکہ پاگل ہو گیا تھا. اس کے صدر کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ پورے اطمینان کے ساتھ فلورا میں اسوم وہ واشنگٹن آ سکے، خطرہ تھا تو گرا دیا جائے گا، ایک فورس ون فلائٹ جو ہے وہ بھی گرائی جائے گی اور بش کو بھی ختم کر دیا جائے گا، خطرہ تو یہاں تک تھا. لہذا صرف ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سیدھے راستے سے نہیں گیا، اور F-16 اس کا ساتھ اسکورٹ کرتا ہوا گیا. تب تو جا کر وہ جو ہے صدر امریکہ، جو دنیا کی عظیم ترین جو سمجھیے مقتدر ہستی ہے کہنے کو دنیاوی اعتبارات سے، اس کا حال یہ تھا کہ اپنے ملک کے اندر لڑ رہا تھا اور وہاں لوگوں نے ہوائی سفر کرنے چھوڑ دیے. کل جو ہے خاص طور پر بش صاحب نے سفر کیا ہے واشنگٹن سے اور اوہیر ایئرپورٹ ہے شکاگو کی،
لوگوں کو دکھا دیں بھائی دیکھو میں بھی سفر کر رہا ہوں، تم بھی گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہو، ہماری ایئر لائنز بند ہو رہی ہیں، بلینز آف ڈالر کا روز جو ہے وہ جو نقصان ہو رہا ہے، ایئر لائنز بند ہو رہی ہیں، ایئرپورٹ بند پڑے ہوئے ہیں، نکلو بھائی ہمت کرو، میں نے دیکھو میں بھی سفر کر کے آ. یہ حال امریکہ کا ہو گیا. اگر وہ طیش میں آ کر غصے میں آ کر کوئی قدم کر بیٹھتا تو کر بیٹھتا، لیکن آپ کو معلوم ہے حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا، اس کو پھیر دیا اس طرف کے ذرا. اور الائی سے بھی بات کر لو، ایک آدمی جو ہے اپنا اتحاد بنا لو پھر کوئی اقدام کرنا، اور اسی کے اندر جو ہے وہ معاملہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اطفا اللہ، اللہ نے اس آگ فوری جو بھٹی تھی اس کے دہکنے کو اپنی خشیت خصوصی اور اپنی قدرت خصوصی سے روک دیا. لیکن یہ بھٹی دہکنی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی پیشین گوئیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کروشیٹ کا لفظ جو آیا ہے وہ آیا ہے مشکل زبان پر. انہوں نے فرمایا عیسائی رومی 80 جھنڈوں کے تحت ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 فوج ہوگی، 12,96 9,60,000 فوج کے ساتھ. حدیث نبوی ہے، آئے گا آخری شو ڈاؤن تو ہونا ہے، پھر یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، دجال کو آنا ہے، مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس کو ختم کریں گے، یہ سب ہونا ہے. یہودیوں کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا، یہ ہونا ہے. اور پورے عالم عرضی پر اللہ عظیم کا غلبہ ہوگا، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہونا، یہ ہونا ہے، یہ اٹل ہے، یہ ممرم ہے، یہ یقینی ہے، یہ قطعی ہے. یہ خبر دی ہوئی ہے کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہو صادق والمصدوق. لیکن اس سے پہلے انہیں نے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے، اس سے پہلے مسلمانوں تم پر بھی بہت تکالیف، بڑے نقصان، عذاب الہی کے کچھ کوڑے پڑیں گے. کیوں؟ تم نے بھی تو اللہ کے دین کو پیٹ دکھائی ہوئی ہے، کتنے ملکوں میں تم نے اللہ کی شریعت کو نافذ کیا ہوا ہے، کہاں تم نے اللہ کے دین کو قائم کیا ہے؟ اگر کہیں دنیا میں ایک ملک بھی نہیں دکھا سکتے معیاری، ٹھیک ہے افغانستان میں شریعت حنفی، حنفی فقہ نافذ ہو گئی، ایران میں جعفری فقہ نافذ ہو گئی، لیکن وہ خلافت راستہ والا نظام جہاں کوئی بھوکا ننگا نہیں تھا، کوئی بھکاری نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا پڑ گیا نجد فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہے. وہ نظام کہیں ہم دکھا سکتے ہیں جہاں ٹریلین آف ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے سعودی عرب اور امارات، وہاں بھی بھکاری آپ کو نظر آ جائیں گے؟ وہ نظام تو نہیں ہے، دولت ہے تو چند ہاتھوں کے اندر ہے. پہلا یقین دولتم بین الگنی آئے نہیں تم، ہم مجرم ہیں، اللہ کے مجرم، اللہ کے رسول کے مجرم، اللہ کے دین کے مجرم، اس کی سزا تو ہمیں بھگتنی ہے، وہ آئے گی. لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری بول بالا جو ہوگا. مسلمانوں پر حضور کے زمانے میں بھی سختیاں آئیں کہ نہیں آئیں؟ کئی 100 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ غزوہ احزاب میں کیسی صورت بن گئی تھی کہ شاید اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، کیسا سخت امتحان تھا. بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، تمہارے دل جو ہے وہ ہنسیوں میں آ کے پھنس گئے تھے، یہ ساری کیفیت ہوئی تھی کہ نہیں؟ لیکن بالآخر اللہ نے فتح دی. اسی طریقے سے سختیاں تو ہم پر بھی آئیں گی، لیکن بالآخر اسلام کی فتح ہوگی. اور اس میں بہت بڑا رول پاکستان کا ہے. اللہ نے پاکستان بنایا ہی اس لیے ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہوگی پاکستان اور افغانستان، طالبان اور ان کی قائم کردہ اسلامی حکومت، اور اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی دینی جماعتیں جمع ہو کر اسلامی نظام قائم کروا لیں، پھر یہ دونوں مل کر ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں گے. بہرحال اس ضمن میں میں بات جو عرض کروں گا، ہمیں اپنی ایٹمی صلاحیت کی جو ہے حفاظت کرنی ہے ہر قیمت پر. یہ دنکے کی طور کہنا چاہتا ہوں مشرف صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل امریکہ کہے تم اپنی ایٹمی صلاحیت ختم کرو ورنہ میں حملہ کرتا ہوں، تو آپ پھر بھی یہی کہیں گے پہلے پاکستان ہے، باقی بعد میں کچھ اور ہوگا تو ہوگا، دیکھا جائے گا. پاکستان کو بچانے کے لیے ایٹمی معاملہ ختم کر دو گے؟ آج کیا بات ہوئی ہے؟ ہم نے عدل و انصاف کے خلاف، غداری، ہم نے جو ہے خودداری اور غیرت و حمیت کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. کیوں کیا؟ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ پہلے پاکستان پھر دوسری شہر. اگر یہی آپ نے اس وقت بھی کہہ دیا کہ اب ایٹمی صلاحیت بابا پاکستان کو بچاؤ جائے، دفاع ہو جائے ایٹمی صلاحیت، اللہ نہ کرے کہ وقت آ جائے، پاکستان کو ہر قیمت پر کھڑے ہو جانا چاہیے، چاہے خطرہ اس کے اپنے وجود کو ہو جائے، ایسی صلاحیت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ لیکن اس کے لیے یوں سمجھیے، آخری بات ہے میری، انتے نماز پڑھا مانتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، وہ اپنا ہونا چاہتا ہے، وہ قائم ہونا چاہتا ہے مکمل نظام کی حیثیت سے، اس کو نہیں جانتے۔ لیکن یہ کہ دوسرے دینی حلقے جمع ہو رہے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، بہرحال میری کوئی حیثیت نہیں، تنظیم اسلامی، ہم بھی شامل ہیں، بڑوں کے ساتھ چھوٹے ہیں لیکن شامل ہیں، یہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں۔ اور جو لادینی عناصر ہیں، مادہ پرست ہیں، مغرب پرست ہیں، مغربی تہذیب کے دلدادا ہیں، صرف مادیات کو دیکھتے ہیں، صرف دنیاوی مصلحتیں دیکھتے ہیں، صرف دنیاوی مفادات دیکھتے ہیں، وہ دوسری طرف ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے پولرائزیشن ہوتی تھی، کیا لیفٹسٹ رائٹسٹ، لیفٹسٹ میں بھی حکومت موجود دینی جماعت، رائٹسٹ میں بھی، یاد ہے 1970 میں کیا ہوا تھا، ایک طرف لیفٹسٹ کے ساتھ جمعیت علماء تھی کہ نہیں، مفتی محمود صاحب والی جمعیت کس کے ساتھ تھی، بھٹو کے ساتھ، لیفٹسٹ، لیکن اقسام الحق تھانوی صاحب کی جمعیت علماء کس کے ساتھ تھی، دوسری طرف، پولرائزیشن لیفٹ اور رائٹ کی تھی، لیفٹسٹ رائٹسٹ۔ کیا پولرائزیشن ہوتی ہے، صف بندی ہوتی ہے، یہ حکومت کے حامی، یہ حکومت کے مخالف۔ آج اس کی بجائے لا دین ایک طرف اور دین کے علم بردار ایک طرف، یہ بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی اچھائی ہے جو وجود میں آئی ہے۔ اور دوسری بات، دینی جماعتیں خود بخود جمع ہو رہی ہیں، اجتماع ہو رہا ہے ان کا، سب جمع ہے، سب کے فتوے آ گئے، یہاں سے آٹھ جو ہے اہل حدیث علماء کا فتویٰ ایشو ہو چکا پشاور سے کہ جہاد فرض ہو جائے گا اگر طالبان پر حملہ ہوا، اور مفتی شام جائی کا فتویٰ جو ہے کراچی میں آ چکا ہے، دیوبندی عالم میں بہت بڑے، مفتی غلام فیروز قاضی کا فتویٰ بہت بڑے بریلوی عالم میں ان کا آ چکا ہے۔ یہ اتحاد خود بخود پیدا ہو رہا ہے۔ اب اللہ یہ کرے کہ یہ اتحاد صرف منفی نہ رہے کہ ہمیں امریکہ کی مخالفت میں جمع ہونا ہے، بلکہ مثبت ہو جائے، ہمیں یہاں اسلام نافذ کرنے کے لیے جمع ہونا ہے، مطالبہ کرنا ہے، شریعت نافذ کرو، تاکہ ہم اور طالبان برابر کی سطح پر آ جائیں۔ ابھی تو ہم برابر کی سطح پر نہیں، جوڑ کیسے ملے گا، وہاں تو اللہ کی شریعت نافذ ہے، ہمارے یہاں شریعت نافذ نہیں، جوڑ کیسے ملے، لہذا یہاں بھی شریعت نافذ ہو تو پھر جوڑ مل جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک اتحاد وجود میں آنا چاہیے، کانفیڈریشن قائم ہو جانی چاہیے، یہ دونوں ملک مل کر وہ ہوں گے کہ پھر یہاں سے فوجیں جائیں گی، ہندوستان کو بھی فتح کریں گی حضور کی حدیث کے مطابق، اور اسی طریقے سے مغرب میں جائیں گی، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر اور یہودیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کریں گی، اور اس کے نتیجے میں دجال جو ہے اس کو حضرت مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، اور یہودیوں کا بچہ بچہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے کیا ہے، نمبر ایک، پہلے تو ہم خود توبہ کریں انفرادی سطح پر، توبہ کی قسمی نہیں کہہ رہا، حقیقی توبہ، کیا اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیا چیز خلاف اسلام ہے، شکل و صورت میں، وضع قطع میں، رہن سہن میں، شرعی پردہ نافذ ہے گھر میں کہ نہیں ہے، کاروبار میں سود کی آمیزش تو نہیں ہے، جہاں حرام ہے توبہ کیجئے، روز لوگ ختم کر دیجئے انفرادی، پھر اجتماعی توبہ کیا ہوگی، مل جل کر یہاں اسلام کے نظام کو اور شریعت کے قوانین کو نافذ کریں، یہ اجتماعی توبہ ہوگی ہماری، اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد پھر ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے شامل ہو جائے، شامل حال، اسے کوئی شکست دے سکتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان تنصر اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بلانے اور دعوت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، توبہ انفرادی بھی اجتماعی بھی، انفرادی توبہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنی ہے، اجتماعی توبہ اسی وقت ہوگی جبکہ اس ملک میں اللہ کا دین، اللہ کا قانون نافذ ہو جائے۔ اب حضرات، آج تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جلوس بھی ابھی یہاں سے نماز کے فوراً بعد جو ہے بڑے پرامن انداز میں، ہمیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہماری حکومت سے مخالفت نہیں ہے، اس کی ایک پالیسی سے ہمیں اختلاف ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان پر حملہ ہو گیا تو ہماری پاکستان کی حکومت بھی اپنی موجودہ پالیسی پر قائم نہیں رہ سکے گی انشاءاللہ، لہذا ہم تو سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو رائے ہے وہ پہنچ جائے پوری دنیا تک، کہ یہاں کے مسلمان بے غیرت نہیں ہیں، یہاں کے مسلمان بے حبیت نہیں ہیں، یہاں کے مسلمان اللہ کے دین کو اللہ کے احکام کو پسے کچھ ڈالنے والے نہیں ہیں۔ یہ آواز ہمیں پہنچانی ہے تاکہ چہار دارے عالم تک۔ تو یہاں سے ایک جلوس کی شکل میں نکلیں گے اور پھر انشاءاللہ جو بھی خیبر بازار میں افغانستان پاکستان ڈیفنس کونسل کے جلسہ ہم میں یہاں سے شامل ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے آپ لوگ جو ہیں پرامن ہو کر چلے، کوئی کسی جگہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے ساتھ الجھے بھی تو آپ نہ الجھے، بلکہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیے۔ اس کے علاوہ انسانیت کے اصل دشمن کے عنوان سے جو میں نے ابھی تقریر کی ہے، یہ سمجھیے اس کا خلاصہ چند سطروں میں میری تقریر کا آپ کو لکھی ہوئی شکل میں مل جائے گا، ایک ہینڈ بل کی شکل میں۔ یہ ہینڈ بل جو ہے مسجد کے دروازوں پر آپ کو دستیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بس میں اسی پر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے بڑی توجہ سے میری گفتگو کو سنا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو آگ کی بھٹی دہکائی تھی اسرائیل نے اور اس کے ایجنٹوں نے، اللہ اسے تو سرد کر دے۔ البتہ تیرے نبی کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کے مطابق جو الملحمۃ العظمیٰ عظیم ترین جنگ مڈل ایسٹ میں شرق اوسط میں آنے والی ہے، اس کے لیے یہ کہ مسلمانوں کو توبہ کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے اور پھر ان کی مدد فرما، اور بالآخر منصورنا علی القوم الکافرین، ہم جیسے بھی ہیں اللہ ہماری مدد کر کافروں کے خلاف۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔